السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان عبید ملک،
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے شو میں آپ کے لیے کیا کچھ ہم پیش کرنے والے ہیں، یہ پہلے آپ کو بتائیں گے عبید ملک، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی وائس آف امریکہ کا لائن اپ۔ جی عبید۔
جی بہت شکریہ سارا، اور آج کے پروگرام کا بھی گرما گرم آغاز ہوگا۔ موسم تو سرد ہے دونوں ہی جانب، امریکہ میں بھی خاصی سردی ہے اور اسلام آباد میں بھی موسم خاصا سرد ہو چکا ہے۔ تو جناب، پروگرام کا آغاز آج ہم کریں گے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان میں 21ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے باوجود کچھ سیاسی جماعتوں کے تحفظات برقرار ہیں، پھر آپ کو سنوائیں گے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے تحفظات پر قانونی ماہر سلمان اکرم راجہ کی ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو، پھر کچھ بات کریں گے اعتزاز حسن کی، جس نوجوان نے اپنی جان دے کر اپنے اسکول کے سینکڑوں بچوں کی جان بچا لی، اور جناب پھر پروگرام کے آخر پر آپ کو بتائیں گے کہ موسم سرما میں کس طرح سے آپ اپنی جلد یعنی اسکن کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کی طرف سے آج کا لائن اپ، اور اب چلتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم اور سردی میں ہمارا انتظار کرتی واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس۔
جی بالکل، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن سننے میں جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ٹھنڈا ٹھنڈا موسم بڑا پیارا لگتا ہے سننے میں، لیکن اس وقت سخت قسم کی سردی پڑ رہی ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک ایسا شو آپ کے لیے پیش کریں جس میں آپ کا دل جناب گرم ہو جائے اس کو سن کر، اور کچھ گرم گرم خبریں بھی ہم آپ کے لیے لائیں گے، تبصرے بھی لے کر آئیں گے۔ سو سب سے پہلے تو وائس آف امریکہ کی جانب سے ہم بات کریں گے امریکہ کے افغان مشن کے حوالے سے۔ افغانستان سے نیٹو افواج کا جنگی مشن بھی ختم ہو چکا ہے، اور امریکی فوج بھی اگلے سال کے اختتام تک مکمل طور پر وطن واپس آ جائے گی۔ تو نیٹو اور امریکہ کے افغان مشن کو واشنگٹن میں کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم کچھ تجزیہ کاروں کی رائے آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا ایک دور جلد شروع ہونے والا ہے، اس میں کن موضوعات کو اہمیت دی جائے گی، اس حوالے سے پاکستانی تجزیہ کاروں کی رائے بھی آج آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر جناب آپ کو دیں گے ایک اچھی خبر جو ہے بینائی سے محروم افراد کے لیے۔ سائنسدانوں نے تیار کی ایک ایسی مصنوعی آنکھ جس سے نابینا افراد کو ایک نئی امید مل سکتی ہے۔ یہ ماضی کی مصنوعی آنکھ سے کس طرح مختلف ہے یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ کو فارغ وقت میں پڑھنے کی عادت ہے تو آپ کو ایک ایسے چھوٹے سے نیوز لیٹر کے بارے میں بتائیں گے جو امریکہ میں ان لوگوں کو مصروف رکھ رہا ہے جو کافی شاپس میں یا چھوٹے موٹے ریسٹورینٹ میں صرف اپنے گرم کافی کے کپ کا یا اپنی سینڈوچ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز لیٹر ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی بھی ہے جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو جناب آر این این کا لائن اپ بھی آپ نے سنا، وائس آف امریکہ کی جانب سے بھی اب آپ جانتے ہیں آج کے شو میں آپ کے لیے کیا کچھ پیش ہونے والا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ آج کے شو میں آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اور ایک دفعہ پھر ہم چلیں گے اسلام آباد عبید ملک کے پاس، کیونکہ آج کے شو کی پہلی رپورٹ ہے ان کے پاس۔ جی عبید۔
جی بہت شکریہ سارا، وائس آف امریکہ کا ہم نے لائن اپ سنا، نہایت ہی زبردست اور تگڑا قسم کا آج لائن اپ ہے وائس آف امریکہ کی طرف سے بھی ہمیشہ کی طرح۔ سارا، پاکستان میں سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال اور پھر ملک بھر میں ہی ہونے والے دہشت گردی کے پے در پے واقعات پر قابو پانے کے لیے ملک کی حکمران سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے سیاسی جماعتوں کے تعاون اور باہمی مشاورت سے 21ویں ترمیم اور آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی ہے۔ سارا، ایک ہی دن یعنی 6 جنوری کو پارلیمان کے دونوں ہاؤسز یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے بھی اس ترمیم کی منظوری دی گئی، اور پھر اگلے ہی دن 7 جنوری کو صدر مملکت ممنون حسین نے بھی اس ترمیم کی منظوری دے دی، اور اس کا جو مسودہ تھا اس پر دستخط کر دیے، اور اب یہ قانون نافذ العمل ہے۔ لیکن سارا، اس قانون کے حوالے سے کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، اسی حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر حق نواز جیلانی کی۔
پارلیمنٹ نے فوجی عدالتوں کے قیام کے لیے آئین اور آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی متفقہ منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد اب یہ قانون بن چکا ہے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اس موقع پر کہا ہے کہ دہشت گردوں سے اب کوئی رعایت نہیں ہوگی، 2 برس میں گن صاف کر دیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمارا ایکشن پلان دہشت گردوں کو تباہ کر دے گا، اس جنگ میں کوئی غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر سربراہ پاک فوج جنرل راحیل شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف سیاسی اتفاق چھوٹے اختلافات کی نظر نہ کیا جائے، فوج دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف کاروائی میں ہر ممکن مدد دے گی۔ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے عوام دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف، جمعیت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور عوامی مسلم لیگ کے ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ کیا سانحہ پشاور کے بعد آرمی کورس کی ضرورت نہیں تھی؟ ہم نے جمعیت اسلامی کے سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ سے پوچھا۔
لیکن سانحہ پشاور کے بعد دو مرتبہ اے پی سی منعقد ہوئی ہے، ورکنگ گروپس منعقد ہوئے، اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، اور دہشت گردی کسی بھی نوعیت کی ہو، مذہب کے نام پہ ہو، دل کے نام پر ہو، لسانیت ہو، علاقائیت ہو، علیحدگی کی بنیاد پر ہو، سیکولرزم کی بنیاد پر ہو، اور زبردستی کو اپنے موقف کو مسلط کرنا چاہتا ہے، تو اس دہشت گردی کے خلاف سب اکٹھے ہیں۔ حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ جو نارمل کورٹس موجود ہیں وہی یہ کام کر سکتی ہیں، اگر حکومت کی ول ہو اور ان کو پوری طرح پیکنگ کی جائے، ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، یہ کام اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اتفاق یہ کیا گیا کہ آرمی میں تبدیلی چاہیے، آئین میں ترمیم چاہیے، تو اس پہ بھی ہماری رائے ان کے ساتھ موجود تھی۔ لیکن جب بل ٹیبل کیا گیا ہے تو اس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو تشریح موجود ہے، ایکسپلینیشن ہے، اس میں ریلیجن اور سیکٹ کو بلا وجہ ڈالا گیا ہے، جس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ دہشت گردی شاید کو صرف مذہب کے نام پر ہو رہی ہے، یا ملک میں لسانی علیحدگی یا قوم پرستی کے نام پر جو چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔
وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گرد خوف کی فضا پیدا کر کے ہمارے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم خوفزدہ ہوئے بغیر ان کو شکست دیں گے۔ ہم نے جب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر اکرم دورانی سے پوچھا کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ پر اختلاف کیوں، تو انہوں نے بتایا
ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے جو علیحدگی کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ہونی چاہیے جنہوں نے مسلح تنظیمیں بنائی ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے جو کہ اس ملک میں حکومت اور فوج کے خلاف اسلحے کی بنیاد پہ نکلے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو ہم ساتھ۔
جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم دباؤ میں منظور کی گئی ہے، جبکہ جمعیت اسلامی کے امیر سراج الحق نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ترمیم میں مدارس کو فوکس کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے جمعیت اسلامی کا کیا مطالبہ ہے؟ سینئر رہنما لیاقت بلوچ نے بتایا،
ہمارا تو ترمیم، ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اس کو مجموعی دہشت گردی کا ہی عنوان رکھا جائے، اور وہ دہشت گردی کسی نام پر بھی ہو اس کو ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن حکومت نے اس بات کو سنا نہیں ہے، اور جو اتفاق رائے مطلوب تھا حکومت نے اس پہ توجہ نہیں دی، انہیں پیپل پارٹی کی، این پی ایم کی اور اے این پی کی حمایت حاصل تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ کمفرٹیبل فگرز ان کے پاس موجود ہیں، انہوں نے اس قومی اتفاق رائے کو مکمل نتیجے تک پہنچانے کے بجائے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ ان پر ہی ہے کہ چیزیں تو سب طے پا گئی ہیں، اب عمل درآمد کریں، ملک میں امن ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو ٹرائل ہونا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔
وزیر داخلہ چودھری نثار نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، فوجی عدالت جمہوریت سے متصادم مگر وقت کی ضرورت ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے حق نواز جیلانی، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
جی، تو رپورٹ آپ نے سنی حق نواز جیلانی کی، جس میں انہوں نے کچھ موقف بھی آپ کو اور تبصرے بھی سنوائے کہ کس طریقے سے جو کچھ سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جو کچھ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے اس جو آئینی ترمیم ہے اس پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سارا، جہاں ایک طرف پاکستان میں 21ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی گئی ہے اور اسے ایک قانون کی شکل بھی اب دے دی گئی ہے، وہیں بہت سے آئینی جو ماہرین ہیں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے فدا حسین نے ملک کے معروف قانون دان سے گفتگو کی اور آئین پاکستان کے تناظر میں اس قانون کی اہمیت اور افادیت پر کچھ سوالات پوچھے۔ آئیے سنتے ہیں معروف قانون دان سلمان اکرم راجہ کی ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو۔
سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو ترامیم منظور کر لی گئی ہیں کہ 21ویں آئینی ترامیم اور آرمی ایکٹ میں منظوری ہوئی، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ انسانی حقوق کے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں یا اس کے برابر ہیں، کیا کہیں گے سر؟
دیکھیے، اس
इसमें बिल्कुल ये बात तो है कि जो आईन हमारा जिस चीज की इजाजत देता था ये उससे हटकर एक अमल हुआ है। आईन इस बात की इजाजत नहीं देता था कि आम सिविलियंस का या वो जिनके ऊपर इल्जाम हो दहशतगर्दी का भी उनको मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश किया जाए और मिलिट्री कोर्ट उनकी उनका मुकदमा सुने और उनको सजा दें। इसीलिए आम आईन से हटकर एक आईनी तरमीम की गई है महदूद मुद्दत के लिए। इस आईनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब जो एक निज़ाम दो साल के लिए कायम किया गया है ये किसी तरह भी आम हालात में पसंदीदा निज़ाम नहीं है। कानूनदानों का बशमूल मेरे कानून के तालिब इल्मों का ये मौकफ है कि ऐसे हालात में भी जो बुनियादी आईनी उसूल हैं उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत खतरनाक अमल है क्योंकि इल्जाम किसी पर भी लग सकता है कि वो दहशतगर्दी का हिमायती है या वो किसी हवाले से उससे मुंसलिक है और उसके बाद जो आम एक कानूनी तहफ्फुज हासिल होता है एक अदालत के सामने उस तहफ्फुज से महरूम कर देना किसी मुलजिम को एक बहुत बड़ा अमल है। लेकिन अब ये पार्लियामेंट का फैसला है और बजाहिर इसको आवाम की तायीद भी हासिल है तो ऐसी सूरत में इस फैसले को हमें मानना होगा और देखना होगा कि आगे हालात कैसे बनते हैं। क्या वाकई दहशतगर्दी पर इस वजह से काबू पाया जा सकता है या पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा ये मुस्तकबिल बताएगा।
तो आप समझते हैं कि जिन जमातों ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए असेंबली में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया वो सुप्रीम कोर्ट अगर चला जाए तो उसके खिलाफ कोई डिसीजन आ सकता है?
आम कानून को तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करदम करार देते रहती हैं लेकिन क्या आईनी तरमीम को भी करदम करार दिया जा सकता है इस बारे में कानून वाजे नहीं है लेकिन इसका इम्कान बहरहाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कर दे। जिन लोगों ने जिन पार्टियों ने वोट नहीं दिया उनको एतराज मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं है उनको एतराज सिर्फ इस हद तक था कि आपने इसमें मजहब या फिरके के हवाले से जो तशवीश की है कि सिर्फ उन दहशतगर्दों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जिन पर ये इल्जाम हो कि उन्होंने किसी मजहबी या फिरका वाराना वाबस्तगी की वजह से दहशतगर्दी की है इस हवाले से उनको एतराज था कि तमाम दहशतगर्दों को पेश किया जाए ये तफरीक क्यों की गई। लिहाजा वो एतराज बिल्कुल और नौयत का है उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उमूमी एतराज है कि ये होने ही नहीं चाहिए ये उसका एतराज नहीं है।
तो आप समझते हैं कि इससे दहशतगर्दों को जो अमूमन कहा जाता है कि अदालती सुकून की वजह से सजा नहीं मिलती है अब सजा मिल सकेगी?
देखिए सजा जो नहीं मिलती उसमें अदालती सुकून का इतना किरदार नहीं है उसमें ज्यादा किरदार गवाही और शहादत का है। अब इन अदालतों के सामने क्या कोई नई गवाही शहादत आएगी बेहतर गवाही शहादत आएगी या ये कि ये कम शहादत पे भी सजा देंगे? अगर ये कम शहादत पर सजा देंगे तो फिर इंसानी हकूक के हवाले से एतराजात उठेंगे लोग फिर हाई कोर्टों सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उन फैसलों के खिलाफ कानून के खिलाफ नहीं फैसलों के खिलाफ। तो बहरहाल पिटिशन हो सकती है ये कहा जा सकता है कि बगैर किसी शहादत के मसला दी गई है लिहाजा सजा को खत्म किया जाए। तो ये एक अगला मरहला होगा जब फैसले आएंगे तो हम देखेंगे कि फैसलों में क्या मयार है शहादत का जिस पर इन्हिसार किया गया है और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि क्या उस शहादत की बुनियाद पर दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती थी।
एक बात तो ये की जा रही है कि वहाँ पे चूंकि जजों को तहफ्फुज़ हासिल नहीं होता था इस वजह से इस
बड़ा मामला यही रहा है कि गवाह या मार दिए जाते हैं या गवाह सामने ही नहीं आते ये एक बड़ा सवाल है।
तो इस तरमीम में आपको लगता है कि इस बात का कोई कितनी गारंटी दी गई है?
में ऐसा कुछ नहीं है ये एक अलहदा एक निज़ाम बनाना होगा और वैसा निज़ाम अगर बन जाता है जिसमें गवाहान को तहफ्फुज़ हो तो फिर वो हर अदालत के लिए मौसर होगा।
सलमान अकरम राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट्स आपने सुनी जिनमें पाकिस्तान में 21वीं आईनी तरमीम और उसके अलावा मुल्क में फौजी अदालतों के क्याम के हवाले से सियासतदानों और आईनी माहिरीन ने अपनी राय का इजहार किया। यहां पे प्रोग्राम में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको लेकर आएंगे वाशिंगटन डीसी और बात होगी कुछ आलमी उमूर की जो पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम है। हमारे साथ ही रहेगा सदाए जहां कुछ ही लम्हों में फिर से हाजिर होगा।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां के बारे में मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
जी एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने रिपोर्ट सुनी पाकिस्तान से और पाकिस्तान में होने वाली जो आईनी तरामीम है उनके हवाले से। तो अब चलते हैं वाशिंगटन डीसी में सारा जमान के पास और आज के जो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट्स हैं वो सारा के पास हैं और वहीं से हम सुनते हैं। जी सारा,
شکریہ عبید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں افغانستان سے نیٹو افواج کا جنگی مشن ختم ہو چکا ہے اور امریکی فوج بھی اگلے سال کے اختتام تک مکمل طور پر اپنے وطن واپس آ جائے گی. سو تقریباً 13 سال قبل افغانستان میں امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد نے اپنی فوجیں طالبان اور القاعدہ کو پسپا کرنے کے لیے بھیجی تھیں. آج نہ طالبان اقتدار میں ہیں اور نہ ہی القاعدہ کے لیے افغانستان ایک محفوظ پناہ گاہ ہے, لیکن افغانستان میں امن اور استحکام کا حصول اب بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. ایسے میں نیٹو اور امریکہ کے افغان مشن کو کس حد تک کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے, اور افغانستان میں امریکی فوج کا 2016 میں مکمل انخلا بھی کس حد تک درست فیصلہ ہے؟ ایسے ہی کچھ سوال میں نے رکھے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی تجزیہ کار لیسا کرٹس اور وڈرو ولسن سینٹر سے منسلک ماہر مائیکل کوگلمین کے سامنے. افغان مشن کے مقاصد کے حصول کے حوالے سے لیسا کرٹس کیا کہتی ہیں, آئیے سنتے ہیں.
Well, I think you'd have to see the Taliban retreating. You would have to see that the country was not in danger.
Iske liye to aapko Taliban ko piche hatte hue dekhna hoga aur ye ki unka mulk par qabza karne ka imkan na rahe. Wo Al-Qaeda se mukammal taur par alag ho jaye taaki Al-Qaeda dobara sar na utha sake. اور آپ کو یہ یقین ہو کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ نہیں بن جائے گا, اور ابھی ہمیں یہ مقاصد پورے ہونے کی امید نہیں ہے.
Revert to being a safe haven for terrorists once again, and we simply don't have that confidence.
مسئلہ یہ ہے کہ اس مدت میں واشنگٹن اور اس کے بین الاقوامی اتحادیوں نے ایسے گولز بھی متعین کیے جو بہت واضح نہیں ہیں, مثلا قوم کی تعمیر, جمہوریت اور استحکام, اور ان مقاصد کے حصول میں کس قدر کامیابی حاصل ہوئی اس کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا.
مائیکل کوگلمین کے خیال میں موجودہ صورتحال کی ایک وجہ یہ ہے کہ عالمی برادری نے افغانستان کے ماضی اور زمینی حقائق پر زیادہ توجہ دینے کے بجائے مسائل کو پیسے سے حل کرنے کی کوشش
کی.
میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ عالمی برادری, خاص طور پر امریکہ نے افغانستان کی مالی امداد کو کچھ زیادہ ہی ترجیح دی اور اس پر کم توجہ دی کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کیسے جا رہا ہے.
افغان قیادت امریکہ پر زور دے رہی ہے کہ وہ خطے سے انخلا کی اپنی ٹائم لائن پر نظر ثانی کرے, جبکہ اس مطالبے کے لیے واشنگٹن میں بھی حمایت بڑھ رہی ہے.
I think it's not surprising that President Ghani has asked the US to reconsider this timeline.
اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ صدر غنی چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنے فوجیوں کے انخلا کی ٹائم لائن پر نظر ثانی کرے. امریکہ میں بھی وائٹ ہاؤس پر ایسا کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ ہے عراق. وائٹ ہاؤس پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں وہی غلطی نہ دہرائے جو عراق میں ہوتی نظر آئی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم جلدی نکل جائیں گے, اور اب وہاں ٹریننگ اور مشاورت کے لیے پھر فوجی بھیجے جا رہے ہیں. اور اب جبکہ ریپبلکن پارٹی نے کانگریس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے, تو اب تو امریکی قیادت پر مزید زور ڈالا جائے گا کہ وہ اس ٹائم لائن پر دوبارہ غور کرے, خاص طور پر 2016 تک تمام فوجیوں کو واپس بلانے کے فیصلے پر. میرے خیال میں بہت سے ریپبلکن اراکین کانگریس اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں.
I think this is something that a lot of Republican congressional members are very uncomfortable with.
لیکن اگر 13 سال کی فوجی موجودگی افغانستان کے مسائل کا حل ثابت نہیں ہوئی تو مزید کچھ سال تک رکنے سے کیا کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟
میرے خیال میں فوجیوں کی کچھ تعداد وہاں استحکام لانے میں بھی مدد کرے گی, کیونکہ اگر ان کا کردار غیر جنگی ہوا تب بھی یہ افغان فورسز کو مشاورت, تربیت اور نفسیاتی طور پر اطمینان ضرور مہیا کر سکیں گے.
افغانستان میں 9 سال تک لڑنے کے بعد روسی فوج 25 سال قبل وہاں سے خالی ہاتھ روانہ ہو گئی تھی. آج افغان طالبان کے مطابق امریکہ بھی شکست کھا کر جا رہا ہے, لیکن واشنگٹن کے تجزیہ کاروں کی نظر میں سوویت اور امریکی افواج کے انخلا میں بڑا فرق ہے.
سوویت فوج سب کچھ اچانک چھوڑ کر مکمل طور پر نکل گئی تھی, جبکہ امریکہ اور بین الاقوامی برادری اب بھی افغانستان میں بہت سے وسائل استعمال کر رہے ہیں, ملٹری کی جانب سے مدد خاص طور پر, اور پھر سامان بھی وہاں موجود ہے, اور یہ سب کچھ اگلے 2 سال تک تو جاری رہے گا, اور اس سے افغانستان کو نئے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے کا موقع ملے گا.
کانگریس
نے ایک ماہ قبل ڈیفینس آتھرائزیشن ایکٹ پاس کیا تھا, جس میں افغانستان میں آپریشن کے لیے 54 ارب ڈالر منظور کیے گئے. ان میں 4 ارب افغان سیکورٹی فورسز کے لیے تھے. دوسرا فرق یہ ہے کہ افغانستان میں پہلے سے مضبوط حکومت ہے. لوگوں نے جمہوری نظام میں رہ کر دیکھا ہے اور وہ اپنے مستقبل میں بھی جمہوریت چاہتے ہیں.
And they are committed to a democratic future for their country.
لیسا کرٹس اور مائیکل کوگلمین کی رائے میں اس کے لیے کہ افغانستان امریکی فوج کی واپسی کے بعد انتشار کا شکار نہ ہو جائے، ملک کی جمہوری قیادت کی کارکردگی انتہائی اہم ہوگی، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سارا زمان، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی، رپورٹ ہم نے سنی وائس آف امریکہ کی، اور افغانستان کے حوالے سے سارا، کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے افغانستان کا پرامن ہونا اور افغانستان کے لیے پاکستان کا پرامن ہونا، دونوں کے لیے، دونوں ہمسایہ ممالک کے لیے یہ بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے، کیونکہ دونوں ممالک ہی اگر پرامن ہوں گے تو آنے والے دنوں میں جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں وہ مستحکم، مضبوط اور آگے کی طرف جانے کے لیے ایک بہتر راستہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔
بالکل صحیح کہا آپ نے عبید، اور واشنگٹن میں بھی اقتدار کے ایوان ہوں یا پالیسی سازی کے ادارے، افغانستان میں استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر بھی ہر جگہ زور دیا جاتا ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہم جانتے ہی ہیں اسٹریٹجک مذاکرات کا ایک دور جلد شروع ہونے والا ہے۔ اس میں کن موضوعات کو اہمیت دی جائے گی، اس بارے میں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس نے بات کی دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اور عارف انصار سے، اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ نے اگر افغانستان سے انخلا کا اپنا منصوبہ واضح کر دیا ہے تو اب پاکستان اور امریکہ کی ایک دوسرے سے کیا توقعات ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے کہا،
خیال میں ایک تو افغانستان کا بہت اہم، اس کا ذکر بہت رہے گا، اور دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ دونوں ممالک جو ہیں تعاون کر سکتے ہیں تاکہ افغانستان مستحکم ہو، اور اس وقت جس طریقے سے پاکستان شمالی وزیرستان اور دوسرے قبائلی علاقوں میں ملٹری آپریشن کر رہا ہے، اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اور بہتری آئی ہے، اور آپ نے دیکھا ایک دوسرے پر اعتماد بھی بڑھا ہے، تو یہ جو چیز ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان یہ توقع کرے گا کہ امریکہ جو ہے وہ جو امداد ہے وہ بھی جاری رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہوئے ہوئے ہیں اور لائن آف کنٹرول پر جس طریقے سے پاکستان کا جو فوکس ہے افغانستان اور انٹرنل تھریٹ کے اس سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ میرے خیال میں اس پر بات ضرور ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک بہت اہم آنسر ہو اس وقت پاکستان کی ڈیفنس کیپبلٹی کے لحاظ سے بھی اور اس خطے کی سلامتی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔
عارف انصار صاحب، پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات جو ہیں یہ امریکہ کے لیے کیوں اہم ہے، خاص طور پر ایسے میں جب امریکہ افغانستان سے مکمل انخلا کے لیے بھی ڈیڈ لائن جو ہے اس کا اعلان کر چکا ہے، امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ان مذاکرات سے؟
امریکہ جو یہ اسٹریٹجک ٹاکس چل رہے ہیں پاکستان کے، یہ مطلب ایک براڈ اسپیکٹرم پہ چل رہے ہیں، پولیٹیکل، سیکیورٹی، اکنامک، تقریباً ہر چیز، انرجی، یہ اس کے اہم حصے ہیں، اور اس میں ڈیفینس بھی آبویسلی اہم کمپوننٹ ہے، تو انہی تمام موضوعات پر بات ہوگی ظاہری بات ہے، لیکن انایڈورٹنٹلی جو فوکس ہے وہ پرائمیسی جو ہے وہ ڈیفینس اور سیکیورٹی ٹائپ پہ چلی جاتی ہے، جو وار اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے اس پہ چلی جاتی ہے کہ اس میں کیا اسٹیٹس ہے اس وقت، جس طرح جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان اپنی ایک جنگ لڑ رہا ہے، پشاور کا حادثہ ہوا ہے جس کے بعد ایک ڈائنامکس چینج ہوئی ہے، تو امریکہ یہ موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرے گا، پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ جو خطے کے حالات چینج ہو رہے ہیں، جس نے آپ نے کہا کہ افغانستان سے وڈرال ہے، اس کے بارے میں بھی پاکستان کی طرف سے کچھ سخت بیانات بھی آئے ہیں، جو کچھ ریفلیکشن ہے، چینج ہے ماضی سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب امریکہ وہاں سے نکل جائے تو اس کا انحصار پاکستان پہ کافی ہے کہ وہ افغان ریکنسیلیشن میں بھی مدد کرے، فیسیلیٹیشن ہے یا جس طریقے سے بھی ہے، اور وہ بات ابھی اتنی منظر میں نہیں آ رہی کہ وہ کس سٹیج پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ بھی بات چیت ہوگی ظاہری بات ہے، پھر انڈیا کے ساتھ ضروری ہے کہ اس دوران جو ہیں حالات کام رہیں اور اقتصادی تعاون جو ہے وہ بڑے، امریکہ کی اپنی ایک ویژن ہے اس خطے کے لیے، جو اس کو نیو سلک روڈ پروجیکٹ بھی کہا جاتا ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی کی بات ہوتی ہے جو کہ خطے میں ہے، انرجی میں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے، तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये एक ब्रॉडर मीटिंग होगी, जिसमें मैंने कहा कि एक अमेरिका की अपनी विजन है जिसको वो आगे ले जा रहा है, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की पोजीशंस को समझने की कोशिश करेगा जो कि चेंज हुई हो, शायद जो हालात दुनिया के चेंज जिस तरह से और खित्ते के जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो।
जी हमने रिपोर्ट सुनी वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से, और सारा पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं निहायत अहम भी हैं, क्योंकि अब दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो एक ऐसे मोड़ पर हैं जब अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का इनखला हो चुका है। कुछ जो फौजी वहां पर रुके हैं वो इंतजामी अमूर जो हैं अफगानिस्तान के, उसमें जो अफगान फोर्सेज हैं उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो जनाब यहां वक्त हुआ है एक छोटे वक्फे का, कुछ ही देर में कुछ ही लम्हात में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है। वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां। इस प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है sejradio@voanews.com। खत लिखने के लिए पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद।
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाए जहां जो वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश है। प्रोग्राम में अब तक हम पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से तो कुछ अहम रिपोर्ट्स सुन ही चुके हैं, लेकिन अब रिपोर्ट्स का सिलसिला हम जो आपके लिए लेकर आए हैं उसमें जिंदगी के कुछ और पहलुओं पर भी बात होगी, न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मामलों पर बल्कि कुछ और मौजूदात पर भी। तो इस हिस्से की पहली रिपोर्ट है जनाब उबैद मलिक के पास, उसके बाद हम फिर वाशिंगटन वापस आएंगे आपके लिए एक और दिलचस्प रिपोर्ट लेकर, लेकिन फिलहाल चलते हैं उबैद मलिक के पास शो की अगली रिपोर्ट सुनने के लिए।
जी बहुत शुक्रिया सारा। 6 जनवरी 2014 को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक नौजवान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बाद आज भी उस नौजवान का नाम हम सब समेत पूरी दुनिया की जुबानों पर है। जी सारा, मैं बात कर रहा हूँ हंगू के एक छोटे से कस्बे इब्राहिम जई से ताल्लुक रखने वाले एतजाज हसन की। उनकी बरसी के मौका पर मुल्क भर में हर तबका है फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उनके लिए अपने तासरात का इजहार किया, आइए सुनते हैं। अपनी जान देकर बच्चों की जान बचाने वाले पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू के एक छोटे से कस्बे इब्राहिम जई के बहादुर बेटे एतजाज हसन की बरसी 6 जनवरी को मनाई गई। एतजाज हसन अपनी जान तब गंवा बैठे जब एक खुदकुश हमला आवर ने सुबह सवेरे हंगू के एक स्कूल में दाखिल होने की कोशिश की, मगर एतजाज हसन ने कम उम्री में नहायत हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उस दहशत गर्द को स्कूल के मरकजी दरवाजे पर पकड़ लिया, जिस पर खुदकुश हमला आवर ने अपने जिस्म से बंधी खुदकुश जैकेट को उड़ा दिया। बारूदी मवाद के फटने से एतजाज हसन भी शदीद जख्मी हुए, उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर ये शेर दिल जवान जांबर ना हो सका। 15 साल एतजाज हसन को उनकी पहली बरसी के मौका पर रेडियो न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर आवाज बुलंद करने वाली समाजी कारकुन फरजाना बारी ने एतजाज हसन को कुछ यूं याद किया।
इतनी जुर्रत और हौसला इतनी छोटी सी उम्र में दिखाया, मेरा ख्याल है ये सबके लिए एक पूरे पाकिस्तान में खासतौर पे जो अडल्ट्स हैं उनके लिए मैं समझती हूँ लम्हा फिक्रिया है। हम जो है इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए उस तरह की जरूरत का मुजाहरा नहीं कर सकते जिस तरह से छोटे से बच्चे ने किया।
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मारवी सरमद का कहना है कि एतजाज हसन की वफात ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया।
एतजाज हसन जो है वो वाकई हमारा हम सबका वो बच्चा हीरो बन गया है।
जबकि मारूफ इंसानी हुकूक की कारकुन समर मिनल्लाह ने एतजाज हसन के लिए कहा कि पाकिस्तान का ये बहादुर बेटा इस मुल्क और कौम का फख्र है।
कि एतजाज की तरह के जो बच्चे हैं यही पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट और एक असल हकीकी शक्ल है ये सामने लाते हैं पूरी दुनिया को। एक बच्चा जो कि एक आम स्कूल का बच्चा लेकिन इतनी बहादुर, इतनी बहादुरी, इतनी हिम्मत, ये वो वाले सब खसूसियात और वैल्यूज हैं जो कि पाकिस्तान की मजॉरिटी के लोगों में हैं।
ملک کے سیاسی رہنماؤں نے بھی اعتزاز حسن کی بہادری اور جرت کو سلام پیش کیا۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی حکمران سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا،
یہ بڑی عظیم قربانی تھی، میرا خیال ہے اس بچے نے اپنی جان قربان کر کے جو مثال قائم کی وہ سارے پاکستانیوں کے لیے، 18 کروڑ عوام کے لیے قابل تقلید ہے۔
جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر رحمان ملک نے بھی اعتزاز حسن کی بہادری کا اعتراف کچھ یوں کیا،
میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں اور پوری قوم ان کو سلوٹ کرتی ہے، میں ان کے والدین پہ فخر کرتے ہیں، پوری قوم ان پہ فخر کرتی ہے جو انہیں ایسے سپوت کو جنم دیا۔
عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زاہد خان اعتزاز حسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اس نے کتنے بچوں کے جان بچائے تھے اپنا جان دے کے، تو وہ خراج تحسین کے لائق۔
اعتزاز حسن کے اس کارنامے کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ شجاعت، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے گلوبل بریوری ایوارڈ اور حال ہی میں معاصر انگریزی جریدے ہیلڈ نے اعتزاز حسن کو سال 2014 کی بہترین شخصیت بھی قرار دیا ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے ہیلڈ کے مدیر بدر عالم کا کہنا تھا،
جب ہم نے نامینیز کی لسٹ بنائی ہم نے سوچا کہ یہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر لوگ ووٹ دیں، تو اس وقت ہم نے ان کا نام انکلوڈ کیا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کی جو قربانی ہے اور ان کی جو شہادت ہے وہ ایک لینڈ مارک ہے پاکستان کی ہسٹری میں، کہ ایک بچے نے چیلنج کیا طالبان کو اور سوئسائڈ بامبر کو اور ایک اٹیکر کو روکا کہ وہ ایک سکول کے اوپر اٹیک کر سکے۔
اعتزاز حسن نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے سینکڑوں بچوں کی جان بچائی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
جی، اعتزاز حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی، اور عبید یہاں پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اعتزاز حسن یقیناً پاکستان کا ایک ایسا بیٹا ثابت ہوا جس پر نہ صرف ان کے خاندان کو بلکہ پورے ملک کو ہی فخر ہے، اور پشاور سانحے کے بعد تو یقیناً اعتزاز حسن کی قربانی اور بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے اور بھی بڑی لگنے لگی ہے۔ تو یہ تو تھی ایک پاکستانی بیٹے کی کہانی، لیکن اب جناب تھوڑا سا موضوع کو بدلیں گے اور آپ کو دیں گے ایک اچھی خبر جو ہے بینائی سے محروم افراد کے لیے۔ سائنسدانوں نے تیار کی ہے ایک ایسی مصنوعی آنکھ جو بالکل ویسے ہی کام کر سکتی ہے جس طرح کے ایک عام انسان کی اپنی قدرتی آنکھ۔ یہ آنکھ ابھی تجرباتی سٹیج میں ہے، لیکن اس سے یقیناً نابینا افراد کو یہ امید مل سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی دنیا بھی روشن اور رنگوں سے بھرپور ہو سکے گی۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مصنوعی آنکھ تو بہت عرصہ پہلے ایجاد ہو گئی تھی، تو پھر وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گل آپ کو بتائیں گے کہ یہ نئی مصنوعی آنکھ ان سے کس طرح مختلف ہے۔
وہ دن اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے جب بینائی سے محروم افراد بھی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رنگوں کو دیکھ سکیں گے، کیونکہ سائنسدانوں نے حال ہی میں مصنوعی آنکھ بنانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ بینائی پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آنکھ کے پردے میں موجود اس خلیے کے کوٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو دماغ کو برقی پیغام بھیجتا ہے۔ بصارت ایک پیچیدہ عمل ہے اور کسی چیز کی طرف دیکھنے اور اس کے نظر آنے کے درمیان کئی مرحلے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کا عدسہ بصارتی پردے پر اس کی الٹی تصویر بناتا ہے۔ یہ پردہ ڈیجیٹل کیمرے کے سینسر کی طرح کام کرتا ہے اور برقی لہروں کے ذریعے تصویر کو فوراً دماغ کے اس حصے میں منتقل کر دیتا ہے جس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ دماغ اس کا موازنہ یادداشتوں سے کرتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا اس چیز کا رنگ کیا ہے۔ دیکھنے کا عمل دماغ میں انجام پاتا ہے، آنکھ محض ایک ابتدائی کام کرتی ہے۔ اگر دماغ کا بصارتی حصہ درست کام کر رہا ہو تو وہ مصنوعی آنکھ سے پیغامات وصول کر کے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس حصے میں کوئی خرابی ہو تو دیکھنے کا عمل درست طور پر انجام نہیں پا سکتا۔ آنکھ کے پردے پر روشنی پڑنے سے اس کے خلیوں میں ایک مخصوص برقی نقش بنتے ہیں۔ بصارتی خلیوں کے کوٹ تک رسائی کے بعد سائنسدانوں نے مصنوعی بصارتی پردہ تیار کیا ہے جسے انہوں نے ایک ایسے چوہے کی آنکھ میں لگایا جو مکمل طور پر اندھا تھا۔ اعلی نصب ہونے کے بعد چوہا تقریباً نارمل انداز میں دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اب تک بننے والی بہترین مصنوعی آنکھ جن مریضوں کو لگائی گئی وہ صرف روشن اور کالے دھبے دیکھنے کے قابل ہو سکے تھے، جبکہ نئی مصنوعی آنکھ سے دماغ کو وہی سگنلز ملتے ہیں جو حقیقی آنکھ کے بصارتی خلیے بھیجتے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ماہرین کو یقین ہے کہ نئی مصنوعی آنکھ بہت سے لوگوں کی زندگیاں یکسر تبدیل کر دے گی۔ نیو یارک کی کارنیل یونیورسٹی کی ڈاکٹر شیلا نیرنبرگ نے، جو اس تحقیق کی قیادت کر رہی ہیں، کہا ہے کہ بصارتی خلیے کا استعمال کرنے سے آنکھ کی کارکردگی اسی طرح بہتر ہوئی ہے جیسے کوئی تصویر ریزولوشن بڑھانے سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیکھنے کے لیے صرف ریزولوشن بڑھانا ہی کافی نہیں ہے، اصل کام روشنی کی لہروں کو ایسے پیغامات میں تبدیل کرنا ہے جسے دماغ پڑھ سکتا ہو۔ نئی مصنوعی آنکھ میں اسی پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اندھے چوہے کی آنکھ میں مصنوعی بصارتی پردہ لگانے سے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں روشنی لانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، نہایت ہی زبردست رپورٹ سنی ہم نے وائس آف امریکہ کی طرف سے، اور سارا واقعتاً یہ بڑی ہی ایک اچھی خبر ہے پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بصارت سے محروم ہیں، دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس دنیا میں اتنی ہی خوبصورت چیزیں ہیں کہ جنہیں دیکھے بنا شاید زندگی کا جو تصور ہے وہ خاصا مشکل نظر بھی آتا ہے اور اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو دعا یہی ہے کہ بہت جلد یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا میں عام ہو، اور جو ہمارے وہ بہن بھائی، ہمارے بچے جو دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا کی خوبصورتی اور رانائیوں کو نہیں دیکھ سکتے، صرف محسوس کر پاتے ہیں، وہ ان خوبصورتیوں کو ضرور دیکھیں بھی۔
بالکل، اور ایسی خبروں سے یہ بھی اندازہ لگانے میں مزید مدد ملتی ہے کہ سائنس اب کس قدر ترقی کر چکی ہے، کیونکہ بایونک آنکھ جو ہے، یعنی وہ آنکھ جو ایک طرح سے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اینگل بھی موجود ہے، جو باقاعدہ آپ کے دماغ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے، بازو اس طرح کے آ چکے ہیں جو دماغ کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں، تو سائنس نے اتنی ترقی اب کر لی ہے کہ بہت سے ایسے مسائل جو انسان، جس کی وجہ سے انسان کی کہہ لیں پوری زندگی متاثر ہوتی تھی، اب ان کے لیے ایک آلٹرنیٹو آ گیا ہے، اب انسانوں کے لیے ایسی آپشنز آ گئی ہیں جن کے استعمال سے ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ چیزیں کس قدر افورڈیبل ہوں گی، کیا یہ عام آدمی کی پہنچ میں ہوں گی یا نہیں۔ ابھی بھی ایسی زیادہ تر آئٹمز جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ، یعنی تجرباتی بنیادوں پر استعمال کی جا رہی ہیں اور کافی ایکسپینسو ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرے گی یقیناً قیمتیں بھی نیچے آئیں گی۔ اور اس کی ایک سب سے سادہ ترین مثال موبائل ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی گئی ہے ان کی قیمتیں کافی نیچے آئی ہیں۔ تو امید یہی ہے کہ ایسے اعضا جن سے انسانوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے وہ بھی یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ قیمت میں کم ہوتے جائیں گے اور ہر انسان کی پہنچ میں ہوتے جائیں گے۔ سو جی، یہ تو تھی کچھ بات سائنس کی ترقی اور انسانوں کے لیے اس سے پیدا ہونے والی امید کے بارے میں۔ یہاں پہ ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ بہت ہی دلچسپ رپورٹس باقی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، کچھ ہی لمحوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔
فیشن کی دنیا میں نیو یارک کا نام اہم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عورتوں کا انتہائی افسردگی کے حالت میں ماں بننے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔
امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ ہر سال 17,500 کے قریب لوگ امریکہ سمگل کیے جاتے ہیں۔
طبی ماہرین کے مطابق خسرہ ایک موذی مرض ہے، اور اس سے بچاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر بچے کو خسرہ کی ویکسین لازمی پلائی جائے۔
گزشتہ 30 سالوں میں یورپ میں پرندوں کی تعداد میں حیرت انگیز کمی دیکھی گئی ہے۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق ٹیکنالوجی انسان کو پہلے وقتوں کی نسبت زیادہ سست، کاہل اور کمزور بنا رہی ہے۔
سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
جی جناب، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا وقفہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ ابھی جو چائے کے کپ کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا تو وقفے سے ہم واپس آگے، تو چائے کا کپ سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی دیر میں ہی ایک دو گھونٹ لے لیے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اب آپ کو سنوانی ہے ایک زبردست سی تگڑی سی رپورٹ. تو جناب، خواتین و حضرات نہیں، میرا خیال ہے صرف خواتین ہی تیاری پکڑیں، کیونکہ سارا اب جو رپورٹ ہم آپ کو سنوانے لگے ہیں وہ تو جناب صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک مشورہ دوں.
جی بالکل.
جی سارا، مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی اور تمام خواتین کاغذ اور قلم قابو کر لیجئے، کیونکہ ہم جو آپ کو اب بتانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سکن یعنی جلد کو کس طرح سے موسم سرما کی شدت سے بچا سکتے ہیں. تو سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹر فاطمہ اظہر کی یہ رپورٹ.
موسم سرما کی سرد اور خشک ہوائیں نہ صرف چہرے بلکہ ہاتھوں اور پیروں کو بھی بری طرح متاثر کرتی ہیں، جس کے باعث انتہائی حساس جلد کی حامل خواتین خشکی کے اس حملے سے فوری طور پر متاثر ہو جاتی ہیں، جس سے ان کی جلد بے رونق، خشک اور کھردری ہونے لگتی ہے. سرد موسم میں جلد کو کس قسم کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اس پر ماہر امراض جلد ڈاکٹر اکرام اللہ بتاتے ہیں.
ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے تو obviously جب سکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی بیماریاں آ سکتی ہیں. ایگزما ہو سکتا ہے، سکن میں ریشز آ جاتے ہیں، سکن پھٹ جاتی ہے، اندر انفیکشن ہو جاتی ہے. تو ہر وقت موئسچرائزر لگانا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکسپینسو موئسچرائزر لگائیں. لکوڈ پیرافن یا وائٹ سافٹ پیرافن جو ہوتے ہیں، عام مکسر ملتے ہیں، وہ لگا سکتی ہیں.
سردیوں میں اکثر خواتین اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے دھوپ میں بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ماہر امراض جلد ڈاکٹر امرین کہتی ہیں سردیوں کی دھوپ بھی خواتین کی جلد کو متاثر کر سکتی ہے.
مس کنسپشن جو بہت زیادہ کامن پایا جاتا ہے کہ سردیوں میں جو دھوپ ہے وہ نہیں ہوتی یا وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. دھوپ جو ہے وہ سردیوں میں بھی موجود ہوتی ہے اتنی ہی اچھی طریقے سے، جتنی بلکہ اس سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں دھوپ کو جتنی ہم گرمیوں کی نسبت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دھوپ ٹھنڈی ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہے. دھوپ سے بچنا ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے سردیوں میں بھی جتنا ہم گرمیوں میں اس سے بچتے ہیں. نہ صرف موئسچرائزر رکھیں بلکہ باہر نکلنے سے پہلے سن بلاک کا استعمال چہرے پہ اگر آپ کر لیں تو اس سے دھوپ کی شعاؤں کا اثر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے.
موسم سرما میں جلد کو خشک اور کھردرا ہونے سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے ڈاکٹر اکرام اللہ کہتے ہیں،
ہر وقت موئسچرائزر سکن کے اوپر لگائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی گھر میں باتھ ٹب کی فیسلٹی ہے تو اس میں ایسے کریں کہ کچھ باتھ آئلز ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ اس قسم کی چیزیں جو عام مارکیٹ میں مل جاتی ہیں وہ ڈالیں، اور اس میں 20 منٹ کے لیے ہفتے میں ایک دو دفعہ بیٹھ جائیں تو اس سے کافی زیادہ پوری سکن موئسچرائز ہو جاتی ہے. دوسری چیز، اہم چیز یہ ہے کہ کمرے میں آج کل جیسے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو ہیومیڈیٹی نہیں ہے، ڈرائینس بہت زیادہ ہے، وہ یہ کوشش کریں کہ کوئی ایسی کیتلی لے لیں، اس کا ڈھکنا کھول دیں، کچھ دیر تک اس کا بھاپ بنتا رہے کمرے میں تو اس سے بھی تھوڑا موئسچر آ جاتا ہے کمرے میں، تو اس سے بھی کافی ان کی سکن پروٹیکٹ ہو سکتی ہے.
اس کے علاوہ ڈاکٹر اکرام اللہ لوگوں کو سردیوں میں اپنی خوراک پر بھی توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہیں.
مکمل قسم کی غذا ہو، یہ نہیں کہ آپ خالی کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں یا پروٹین کھا رہے ہیں. غذا میں obviously ناشتہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ صحیح اچھا کرنا چاہیے، اس میں ایک آدھا انڈا بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ فروٹس کا استعمال ہو ٹوٹل ڈن کیلوریز میں، ویجیٹیبلز ہوں اس میں، دالیں ہوں بیچ میں، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ. اور پانی، سردیوں میں ہم کم پیتے ہیں پانی، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سردیوں میں بھی پیا جائے، جس سے سکن جو ہے موئسچرائز رہ سکتی ہے اور obviously پروٹیکٹڈ رہتی ہے.
طبی ماہرین کے مطابق جلد کو سرد اور خشک ہواؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے لوشن وغیرہ کے استعمال کے ساتھ ساتھ پانی کے استعمال پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اس موسم میں بھی جلد نرم و ملائم رہ سکے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فاطمہ اظہر.
جی ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ ہم نے سنی سردیوں کے موسم میں اپنی جلد کو خوبصورت اور تر و تازہ رکھنے کے حوالے سے. تو عبید، آپ نے کہا تھا کہ یہ رپورٹ صرف خواتین کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مردوں کی جلد نہیں ہوتی، یہ بہت موٹی ہوتی ہے.
نہیں جی، مردوں کی سکن بھی ہوتی ہے بالکل یقیناً، کیونکہ وہ بھی
بہرحال انسان ہے.
ہاں جی بالکل، وہ بھی بہرحال انسان ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی مرد کو، میرا نہیں خیال آپ کو، بہت سے لوگ، ویسے اب تو یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کیونکہ اب مارکیٹ میں بہت سی ایسی کریمز آ چکی ہیں کہ جس سے مرد حضرات بھی اپنا جو رنگ ہے اس کو گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سکن کو چمکتا دمکتا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں.
دیکھیں جی، اسکن کو گورا کرنا جو ہے وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے، اور میرے خیال میں بہت ہی متنازع ڈبیٹ ہونی چاہیے، زیادہ تر اس پہ نہیں بات کی جاتی. لیکن یہاں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ مردوں کے لیے میرے پاس بھی ایک چھوٹا سا ٹپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سردیوں میں تو خاص طور پہ اور گرمیوں میں بھی لوشن یا کریم کا استعمال اگر کریں تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ وہ خواتین جن کو مردوں کی خشک جلد دیکھنی پڑتی ہے اور باقاعدہ مطلب انگلیوں کے اوپر اور کوہنیوں کے اوپر وہ جو خشکی آئی ہوتی ہے، وہ خواتین کو بھی دیکھنے میں بالکل پسند نہیں آتی اور کسی پہ بھی اچھی نہیں لگتی. تو جہاں عبید نے یہ کہا کہ جی رپورٹ صرف خواتین کے لیے ہے اور وہ ٹپ سنبھال لیں اور شاید صرف وہی چاہتی ہیں کہ ان کی اسکن خوبصورت لگے، تو میرے خیال میں مرد بھی اس چھوٹے سے ٹپ سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے. تھوڑی سی ایک لوشن پہ اگر سرمایہ کاری کی جائے تو میرے خیال میں اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر آپ لوشن نہیں استعمال کرنا پسند کرتے تو ظاہر ہے یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، جس طرح اپنے لیے بہتر سمجھیں ضرور کریں.
جناب سارا نے تو ہمیں بتا دیا کہ اب مرد حضرات بھی لوشن ضرور رکھیں، اور مجھے سارا آپ کی بات یہ بڑی اچھی لگی کہ اگر ہر مرد جو ہے وہ اپنے اوپر بھی تھوڑی سی سرمایہ کاری کر لے تو شاید یہ جو عمارت کے آثار وہ سیدھا دکھائی دیتے ہیں وہ اچھے بھی نظر آ سکتے ہیں.
بالکل exactly. اور ہمارے پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہوتی کہ آپ کو اچھے اچھے مزے کے کچھ ٹپس دیں جن سے آپ کی زندگی تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے، یا تھوڑی سی کم از کم کہہ لیں پر لطف ہو جائے. تو لطف کی جب بات آتی ہے تو ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ عبید ملک صاحب جب فارغ ہوتے ہیں یا کہیں خاص طور پہ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو انتظار کی گھڑیاں عام طور پہ کس طرح سے کاٹتے ہیں؟
سارا زیادہ تر تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس سے فون پر رابطہ رہے اور اس سے پوچھتے رہیں کہ بھائی کتنی دیر میں پہنچو گے. لیکن یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ میں موجود کوئی کاغذ کا ٹکڑا یا اگر کوئی پاس سموسے پکوڑے والا بھی مل جائے تو اس سے بھی اخبار کا ٹکڑا لے کر پڑا ضرور جاتا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت اچھا گزر جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت سی چیزیں بعض اوقات جو فارغ سمجھ کر پھینک دیے جانے والے اوراق ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ اچھی چیزیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں.
بالکل، کچھ اچھی اور کچھ نئی باتیں ہم کہیں سے بھی سیکھ لیتے ہیں. اور اگر میں امریکہ کی بات کروں تو یہاں پہ تو یہ عادت بہت ہی عام ہے کہ لوگ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، کتاب نہ ہو تو وہ اپنے ٹیبلٹ جو آئی پیڈز ہوتے ہیں یا کنڈل جو ہیں اپنے ٹیبلٹ کمپیوٹرز ان پہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو انتظار کی گھڑیاں کاٹنے کے لیے وہ بس میں لگے اشتہار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اگر وہ سڑک کے کنارے کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ لکھا ہوا ان کو نظر آ جائے جس کو وہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں. تو عام طور پہ کافی شاپس میں یہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں یا ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں جہاں آپ سینڈوچ وغیرہ خرید سکتے ہیں تو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور انتظار کی وہ گھڑیاں ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں جو اپنے دماغ کو ہر وقت مصروف رکھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جو کافی شاپ میں یا کسی سینڈوچ کی دکان میں اپنے کافی کے کپ یا سینڈوچ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا انتظار کی گھڑیاں کچھ کم تکلیف دہ ہو جائیں. ایک ایسا نیوز لیٹر نظر آنے لگ گیا ہے بہت سی جگہوں پر جو چھوٹا سا ہے، سادہ سا ہے لیکن کافی انٹرسٹنگ بھی، اور یہ نیوز لیٹر امریکہ آیا ہے کینیڈا سے. اب یہ شروع کیسے ہوا تھا اور امریکہ کس طرح آ گیا، اس کی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جو آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر.
مطالعے کی عادت ہمیشہ اچھی سمجھی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا جب کتاب کو بہترین دوست خیال کیا جاتا تھا، مگر پھر انٹرنیٹ آیا اور کمپیوٹر سے دوستی ہو گئی. کتاب ہاتھ میں لینے کے بجائے نظریں اسکرین پر جم کر رہ گئیں، اور یہاں امریکہ میں تو کنڈل نے اور بھی آسانی کر دی ہے. اپنی پسند کی کتاب ڈاؤن لوڈ کیجیے اور سلیٹ جیسی چھوٹی سی اسکرین پر پڑھتے جائیے. لیکن کچھ بھی ہو، کتاب کو زندگی سے الگ کرنا مشکل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ گھنٹوں اپنی کتاب میں گم رہیں، مگر ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کام پر آتے جاتے جتنا بھی وقت ملے امریکی کتاب کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں. امریکی زندگی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ سینڈوچ ہو یا کافی، آپ خریدنے کے لیے ریسٹورینٹ میں جائیے تو آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اپنی کافی تیار ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. چنانچہ ایسے میں مطالعے کے شوقین بے چین ہونے لگتے ہیں کہ کوئی چیز ہاتھ لگے اور وہ وقت گزارنے کے لیے پڑھنے لگیں. چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اب کافی شاپ یا چھوٹے ریسٹورانوں میں موٹے کاغذ پر کچھ معلومات چھپی ہوئی رکھی ہوتی ہیں. اس کاغذ پر امریکہ کی 700 کمیونٹیز اور دنیا بھر کی 400 دیگر آبادیوں کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہیں. یہ ایک ہفتے وار شائع ہونے والا بلٹن سمجھ لیجیے جو گاہکوں کے لیے ریکس میں رکھا ہوتا ہے. اس میں آپ کو اقوال زرعی، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آج کا دن تاریخ کے آئینے میں اور اسی طرح کی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی معلومات اور دلچسپ اور عجیب خبریں پڑھنے کو مل جاتی ہیں۔ انہی میں ایک خبر ایک ایسے گھوڑے کے بارے میں بھی تھی جس کا قد صرف 36 سینٹی میٹر تھا۔ صرف 10 منٹ میں آپ طرح طرح کی دلچسپ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ہی آپ کو کار دھلوانے، شادی بیاہ پر فوٹوگرافی، کیڑے مار دواؤں کی کمپنیوں اور ایسی ہی اور بہت سی چیزوں کے اشتہار بھی مل جاتے ہیں جن کی روزمرہ زندگی میں ضرورت ہو سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ اس کا آغاز 1982 میں وینی پیگ کینیڈا میں ایک خاتون نے کیا تھا جس کا نام تھا یان ڈوم۔ اس نے نوٹس کیا کہ لوگ کافی میں شکر ڈالتے ہیں تو پیکٹ پر لکھی تحریر پڑھنے لگتے ہیں۔ اسے لگا کہ وقت گزارنے کے لیے کچھ پڑھنے کی اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس خاتون نے ایک چھوٹا سا نیوز لیٹر، ریسٹورانوں، کافی شاپس، حجام کی دکانوں، حتیٰ کہ ہسپتالوں کی انتظار گاہوں میں مہیا کرنا شروع کر دیا اور نام رکھا کافی نیوز۔ بس پھر کیا تھا، جلد ہی بہت سے اور کاروباری اداروں نے اسے یہ نیوز لیٹر مہیا کرنے کے لیے کہا اور پھر جلد ہی اس نے پورے کینیڈا میں کافی نیوز کی شاخیں کھولنا شروع کر دیں۔ سن 2007 میں جب اس خاتون کا کینسر سے انتقال ہوا تو بل بکلی نے دنیا بھر میں اس کے حقوق ملکیت خرید لیے اور یوں امریکہ کی ریاست مین میں آلو اگانے والے اس کسان نے پہلی مرتبہ امریکہ میں کافی نیوز متعارف کروایا اور اب دنیا کے 20 ممالک میں 300 مقامات پر یہ چھوٹا سا اخبار اپنی دلچسپ خبروں کے ساتھ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی جناب، نہایت ہی زبردست اور دلچسپ رپورٹ ہم نے سنی۔ خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو شاید ایسے ہی جب ہم کہیں تھوڑا سا، میں ایک ہلکا لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، کہ کہیں ویلے بیٹھے ہوں تو پھر ہی کچھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ تو زندگی کے جھمبیلے اتنے کھل گئے ہیں کہ اس میں بہت کم وقت ملتا ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھ کے باقاعدہ ٹک ٹکی لگا کر کچھ پڑھا جائے۔ اور شاید یہ ایک اچھا ٹرینڈ بھی ہے جو امریکہ میں ہمارے سامنے تو آیا ہے اور اب پاکستان بھی پہنچ گیا، تو یقیناً بہت جلد یہاں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ شروع ہونے والا ہے۔
اور عبید، آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا دماغ کے لیے بھی کتنا اچھا ہے، اور آج کل ویسے بھی اتنی یہ عادت ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس کچھ فارغ لمحے ہیں تو آپ سیل فون پر گیمز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یا فیس بک دیکھنی شروع کر دیتے ہیں یا پھر دوستوں کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، تو اس کے بجائے جو لوگ میرے خیال میں کسی نہ کسی چیز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نیا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی وقت کا یقیناً ایک بہت اچھا استعمال ہے، کیونکہ نئی اور اچھی بات تو آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے کچھ ایسی نئی اور اچھی باتیں لائیں جو آپ بھی سیکھ کر اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں، اور یقین جانیے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، کیوں بد؟
بالکل سارا، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، خاص طور پر جو ہمیں رپورٹ سننے کو ملتی ہیں دونوں اطراف سے ہی، نہایت ہی محنت اور لگن سے تیار کی گئی ہوتی ہیں اور اس میں جو مختلف معاملات اٹھائے جاتے ہیں، یقین کریں کہ خاص طور پر جو آج آپ نے مشورہ دیا ہے اسکن پر لوشن لگانے والا، وہ تو میرے لیے بڑا زبردست ہے اور اس پر میں تو عمل کرنے والا ہوں۔ باقی جو ہمارے سننے والے ہیں، آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی اسی طرح کی دلچسپ خبر ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں اس حوالے سے کہ ہم بھی اس پر کچھ کام کر سکیں اور جو اپنے باقی سننے والے ہیں ان کے لیے کچھ دلچسپ بنا سکیں اسی موضوع پر۔
اور یہ دلچسپ باتیں، اپنے ٹپس، اپنی رائے آپ ہم تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے عبید ملک آپ کو بتائیں گے کہ آپ خط کے ذریعے اپنی رائے ہم تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سوشل میڈیا اور ای میل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں۔ جی عبید۔
جی بالکل جناب، پروگرام کیونکہ اب اپنے اختتام کی طرف ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چند جو الفاظ ہیں وہ ہمیں ایک خوبصورت سے کاغذ پر اتار کر پیار اور محبت سے ہمیں بھیج دیجئے۔ تو جناب اس کا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔
جی یہ تو تھا خط لکھنے کا پتہ، اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو پھر لکھیے sejradio@voanews.com پر، اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک استعمال کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہم وہاں بھی آپ کے لیے موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا facebook.com/sejradio کے پیج پر، اور وہاں آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ ان دنوں کیا سوچ رہے ہیں، پروگرام میں کیا سننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اپنی امی کا یا اپنے ابو کا دیا ہوا کوئی اچھا سا دلچسپ سا ٹپ ہے آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جناب، ہم بھی اپنی صحت اچھی بنانا چاہتے ہیں۔ और इस दुआ के साथ कि अगला हफ्ता आपके लिए अच्छा गुजरेगा, अच्छी सेहत का, अच्छी खबरों का हफ्ता होगा आपके लिए, इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। पहले चलते हैं उबैद मलिक की जानिब और कुछ दुआएं उनसे भी लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे।
सारा, आपने तो दुआएं लेने का कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे उबैद बाबा के पास चलते हैं और वहां से दुआएं लेते हैं।
तो जनाब जी, दुआएं तो कहीं से भी मिल जाए दुआएं होती हैं।
बिल्कुल दुरुस्त कहा सारा आपने। तो जनाब, रेडियो न्यूज नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से उबैद मलिक, अपने मेजबान को इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ दिलचस्प मौजूदात के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
और वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से भी अपनी मेजबान सारा जमान को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के वाकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ।
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।